نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن میں سے سولہ پارے کا آخری رکن ہے, سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 74 سے پارے کے اینڈ تک. پارا نمبر 16 لاسٹ رکن ہے اور سورۃ طہٰ آیت نمبر 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. اللهم لا تجعلنا منهم. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا, سوچئے, ہتھکڑیاں لگی ہوئی, نظریں جھکی ہوئی, شرمسار, کیمروں سے بچتا ہوا, اس کے لیے جہنم ہے. یہ نہیں کہا کہ جہنم میں داخل کیا جائے گا, بس اس کے لیے جہنم ہے. یہ جہنم کے لیے اور جہنم اس کے لیے ہوگا. کیا؟ جس میں نہ وہ جیے گا اور نہ مرے گا. یعنی وہ زندگی ایسی زندگی نہیں کہ جس کو زندگی کہیں, اور وہ موت ہے ہی نہیں کہ جس کو موت کہیں. کہتے ہیں نا کہ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں, اور دنیا کے غم کیا غم ہے. جس کو آخرت کا یہ غم لگ گیا اس کے لیے تو کتنی تکلیف کی بات ہے. لفظ مجرم کو ہائی لائٹ کر لیں اس میں, کرمنلز. دنیاوی اصطلاح میں دیکھیے تو مجرم کون ہوتا ہے؟ جو جرم کرے. جرم کس کو کہتے ہیں؟ جو اس ملک کے قانون کی روشنی میں جرم ہو. ٹھیک ہے, مثال ہے کہ کسی مسلم ملک میں سر عام شراب پینا جرم ہو سکتا ہے 18 کا ہونے کے بعد بھی, لیکن آپ کسی ویسٹرن کنٹری میں تو وہاں نہ ہو, تو مجرم کس کو کہیں گے؟ اسلامی ملک والا, اسلامک ملک میں ایسا کام کرنے والا مجرم ہے, دوسری جگہ والا نہیں ہے. تو پھر اللہ کی نظر میں مجرم کون ہے؟ جو اللہ کے قوانین کو فالو نہ کرے. اور اللہ کے قانون کہاں لکھے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کی فرمان میں. تو ذرا آج ایک لسٹ تو بنا کے دیکھیے, لکھیے ذرا اپنے لیے ایکٹیویٹی. ابھی تک یعنی قرآن پڑھنے کے بعد, ایک اگلے درجے میں پہنچنے کے بعد بھی, کیا مجرمانہ حد سے یعنی جرم کی حد والے گناہ تو نہیں ابھی میری زندگی میں؟ دیکھیے چلتے چلتے دھول تو پڑے گی, چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہیں گے, لیکن قرآن پڑھنے والا کبائر یا اللہ کی منہیات کا عادی نہیں ہو سکتا, نہ اس کا شکار ہوتا ہے. اب یہ مجھے تو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ کیا چیز شریعت کی نظر سے جرم ہے اور کیا نہیں ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں سمجھ دے دے. اس کے برعکس, وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اس کے برعکس جو اللہ کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا, اللہ ہمیں اس میں کر دے, جس نے نیک عمل کیے ہوں گے, ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں اور سدا بہار باغ میں وہ داخل کیے جائیں گے. یعنی ایسے باغات ہیں ان کے لیے کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ سب کچھ کہہ کے کہا, وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى, یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. کیا ہائی لائٹ ہونا چاہیے اس میں, لفظ جنت یا من تزکا؟ جنت پاک لوگوں کو ملے گی. اللہ نے ایک پاک لینڈ بنایا ہے. دنیا میں کئی بلڈرز ہیں یہ نام استعمال کرتے ہیں, پاک بلڈرز, پاک فلاں, لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے. نگاہ پاک, کان پاک, آنکھ پاک. ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا ایک پچھلے سیشن میں کہ امام ابن قیم کی جو تفسیر ہے, یقین کریں کہ یا کا نعبدو, صرف اس ایک لفظ کے اوپر انہوں نے آنکھوں کی بندگی, کانوں کی بندگی, سوچ کی بندگی سب بیان کر دی. پاک ہونا ہے. اللہ جنت پاک لوگوں کو دے گا. یعنی پیٹ حرام سے پاک, نگاہیں حرام سے پاک, کان حرام سے پاک. اللہ ہمیں اس کی تڑپ لگا دے. ہے کتنی خوبصورت. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کچھ بھی پانے کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں نا, تو جس جنت کو اللہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, کیا پھر ہم اس کے لیے تڑپ نہیں رکھیں گے؟ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تناظر میں. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی, کب بھیجی؟ جب فرعون کے ظلم بڑھ گئے اور فرعون پر حجت تمام ہو گئی کئی سال کی تبلیغ کے بعد. کیا کہا؟ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھا راستہ بنا لے. تجھے کسی کا پیچھا کرنے کا ذرا بھی خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے تمہیں ڈر لگے. اللہ کیسے تسلیاں دیتا. یہاں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ موسیٰ ایک ایسے راستے کے راخی ہیں کہ ان کو خود نہیں پتہ آگے کیا ہوگا. بشری خوف بھی ہے تو اللہ کہتے غم نہ کرو, بس بس پانی ہے لیکن دیکھنا تمہیں نہیں ڈبوئے گا. ہاں ہاں دشمن بڑا اسٹرانگ ہے, بڑا سخت ہے لیکن تیرا پیچھا نہیں کرے گا, تو اپنا کام کر. دیکھیں یہ سوچ دین کے کام کرواتی ہے. اندیشوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, وسوسوں کی دنیا میں جئیں گے نا تو آپ ایک وقت کی کلاس بھی اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. بہت سارے لوگوں کو وسوسے آئیں گے نا, ہائے کیسے قرآن کی کلاسز ہوں گی, ہائے کیسے گھروں میں کریں گے, کیسے ادھر جائیں گے. تو یہ یاد رکھ لیں. آپ کہتے ہیں فلاں کو اچھا نہیں لگے گا, فلاں خوش نہیں ہوگا, فلاں کو پتہ چل گیا تو بڑا ہوگا. ہونے دیجیے, اللہ کی ذات زیادہ حقدار ہے کہ اس کو خوش کیا جائے اور اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے. اور پھر وہی ہوا جس کا موسیٰ کو اندیشہ تھا. فتبعہم فرعون بجنودہ, پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. اس کو ہائی لائٹ کریں. فغشیہم من الیم ما غشیہم, بالکل ایک تصویر بنتی ہے نا ذہن میں کہ کوئی کھڑا ہے اور اوپر سے بڑی سی لہر آئی پانی کی اور اس کو چاروں طرف سے اس نے لے گئی. بچہ ڈوبا, کوئی بھی ڈوبا, سوچیے کیسے سمندر کے اندر تھپڑے ڈالے ہوں گے. فغشیہم من الیم ما غشیہم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى, اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا, کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. اب فرعون سے پوچھئے ذرا کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, تو وہ کیا کہتا؟ نہیں جی, ہم سے زیادہ تو ہدایت والا ہی کوئی نہیں, بہت اچھی طرح سے ہم ان کو رکھ رہے ہیں. یاد رکھیے کسی کے بھی پیچھے چلیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ٹھیک چل رہے, چاہے آپ کسی کو گاڑی میں فالو کر رہے ہیں نا. اگر وہ خود راستہ نہیں جانتا آپ کو کہاں لے جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ انسانوں کی اکثریت ایسے لیڈرز کو فالو کرتی ہے جن کو خود ہدایت کی طلب ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو اس میں ایک دفعہ میں نے ایک کلاس میں ایک جملہ بولا کہ آج ہمیں تو ان کی بھی ہدایت کی دعا کی ضرورت ہے جن کے پاس لوگ ہدایت لینے جاتے ہیں. تو دعا کیجئے کہ صحیح لوگوں کا ساتھ ہو. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن, اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کا وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوا اتارا. یہ ساری نعمتیں جو ان کو ملی اور اتار کے کیا کہا؟ کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق, جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو کھاؤ پیو مزہ کرو. دیکھیے اس میں پھر لفظ پاک ہے, یہ نہیں کہا جو ملے کھا لو, نہیں پاکیزہ کھاؤ. اور ولا تطغوا فیہ, اصل یہ بات ہے کہ کھا پی کے سرکشیاں نہ کرو, موج مستیاں نہ کرو, ورنہ کیا ہوگا کہ تم پر میرا غضب ٹوٹے گا. یہ ہے اسلام کا کھانے پینے کے بارے میں نظریہ, کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, پیو کھلاؤ, دعوت کرو دعوت لو, کھاؤ پیو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے بعد مستی میں آ کر سرکشیاں نہ کرنے لگ جاؤ, ورنہ اس سرکشی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ساری رات بچہ روتا رہا, دعوت سے آئے تھے, شادی سے آئے تھے, پتہ نہیں کیا ہوا. پھر اس پہ بھی کئی باتیں کرتے ہیں, وہ ہو گیا, اس کی نظر لگ گئی, کبھی نہیں سوچتے کہ کوئی سرکشی تو نہیں لگ گئی اس کو, میں نے وہاں کوئی ایسا کام تو نہیں کر لیا کہ اللہ نے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي کی صورت میں میرے بچے کو بیمار کر دیا, اس کو میرے لیے ایک فتنہ بنا دیا. خود بندہ بیمار ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ٹور سے آئے پتہ چلا بیمار ہو گئے, کیا پتہ چلا آپ نے اس ٹور میں اتنی نافرمانیاں کی, اللہ کو ناراض کیا, اللہ کا غضب آ گیا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کا غضب صرف آخرت میں نہیں آتا, دنیا میں بھی آ جاتا ہے, اور اللہ معاف کر دے, اور اگر معاف نہیں کرنا تو بہتر ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس پہ پاک کر دے, نہ کہ آخرت میں انسان پکڑا جائے. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى, اور جس پر میرا غضب ٹوٹا اور پھر وہ تو گر کر ہی رہا, وہ نہیں اٹھتا جس پہ اللہ کا غضب ہو. یاد رکھیے بعض دفعہ ہم اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں اس لیے بستر سے نہیں اٹھ پا رہے ہوتے, بعض دفعہ ہم اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں اور ہم گمراہیوں سے نکلنا چاہتے ہیں پھر نہیں نکل پا رہے ہوتے. کریں پھر کیا, گناہوں کا بوجھ ہے, گلٹ ہے, ڈپریشن ہے. تو کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے پھر سیدھا چلتا رہے, یہ شرط ہے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. توبہ بھی کفایت نہیں کرتی جب تک کہ ثم اهتدى نہ ہو. چلتے رہیے. دیکھیے, آپ کسی سے پوچھیں میں ٹھیک راستے پہ جا رہی ہوں, وہ کہتا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ ادھر سے نکلے ادھر سے اور وہ روڈ لے لیں, آپ کہتے ہو تھینک یو. اتنی کیفیت کیا ہے؟ یہ توبہ ہے اور استغفار. لیکن کیا آپ اس روڈ کا جس کا آپ کو پتہ چل گیا اس پہ نہ چلیں گے تو منزل پہ پہنچیں گے؟ اب چلیے, یہ ہے اقتدا, پتہ لگ گیا نا سیدھا راستہ, اب بس سن کے چل پڑو, پھر اس میں کوئی شک نہ کرو. وما اجلک عن قومک یا موسیٰ, اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں, میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. دعا کیجیے کہ موسیٰ کی طرح یہ تڑپ ہمیں بھی لگ جائے نمازوں کے لیے اور دین کے رستوں میں, ہم جلدی ہی آ جائیں, وقت سے پہلے آ جائیں کہ بس اللہ صبر نہیں ہو رہا تھا, جلدی آ گئی. ایک یہ کردار ہے جو روتا دھوتا مسجد جاتا ہے پھر مسجد جانا ہے, اور ایک وقت سے پہلے ہی آتا ہے اللہ میں پہلے ہی آ گیا ہوں, دو نفل بھی پڑھ لوں گا, سکون سے بیٹھوں گا, پھر اذان ہوگی پھر سنوں گا پھر نماز پڑھوں گا. یہ شوق کے کھیل ہیں. جس چیز میں ہمارا شوق ہوتا ہے, جس میں دل ہوتا ہے, ہم کسی کے بلانے پہ نہیں آتے. کسی نے کہا نہیں, کہتے شکر ہے بھول گیا تو اب اچھا نہ یاد آئے ان کو, پھر یاد آئے گا تو پھر کہہ دیں گے وہ اچھا پھر اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیلف موٹیویشن جو ہوتا ہے یہ کام کراتا ہے. تقویٰ کا ایک دوسرا نام ہے ہی سیلف موٹیویشن. متقی کو اٹھانا نہیں پڑتا, وہ خود اٹھتا ہے کہ اٹھو یہ نیکی کرو. پیچھے نہیں کوئی لگتا, وہ لوگوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے مجھ سے کوئی نیکی کروا لو. تو موسیٰ کے اس عمل میں یہ تڑپ دکھتی ہے. کہا اچھا, قال فإن قد فتن قومك من بعدك, فرمایا اچھا تو سنو, ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ موسیٰ کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ تو ادھر دین کے لیے آئے ہیں اور پیچھے سے قوم نے تو بچڑا بنا کے پوچھنا شروع کر دیا. کہا اچھا, اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ بہکایا ہے ان کو سامری نے. کل کا بھی سامری تھا, آج بھی سامری ہے, ہر دور کے سامری ہے. آپ کو پتہ لفظ سامری کس سے ہے؟ پڑھ چکے ہیں اپنی تفسیر میں. سامرن کس کو کہتے ہیں؟ کیا کرتے تھے مکالے راتوں کو؟ شعر و شعر کہانیاں. سامرا یہ ڈراموں اور فلموں ناولوں کو کہتے ہیں. تو کل کا ایک سامری تھا, آج کے کتنے ہیں؟ ایک چینل تھا تو آج کتنے چینل ہیں؟ کل ایک ناچ کے پدک کے دکھانے والا تھا, اس نے بھی تو مٹی کو سونا بنا دیا دکھایا, آج کیا وہ نہیں مٹی کو سونا دکھا رہے؟ تو انہوں نے بھی بچڑے کو پوجا تھا سامری کے کہنے پہ, آج بھی لوگ گھنٹوں بیٹھے پوج رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں جی کریں کیا اور کیا کرنا ہے. بہرحال, فرجا موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا, موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا. یہ غصہ اور رنج کس چیز کا تھا؟ نازیبا چیز دیکھ کر, شرک کو دیکھ کر. مومن کبھی گناہ کی چیز اور حرام چیز کو دیکھ کے کول مائنڈیڈ نہیں رہتا, نو پرابلم, آئی ایم سو نائس, بیٹی ہے نا اب کیا کروں, بیوی ہے نہیں. یاد رکھیے, جس طرح ہر وقت غصے میں رہنا بری بات ہے نا, اسی طرح خلاف شریعت چیز دیکھ کر غصے میں نہ آنا یہ عیب ہے. اور اللہ یہ عیب مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی دور کر دے. آج یہ عیب بڑھتا ہی جا رہا ہے صرف معاملہ فہمی کے نام پہ, کہ اب اس کو یہ نہ کہو اور وہ نہ کرو. قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدن حسنا, جا کر اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم, کیا اللہ نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ یعنی تھوڑا صبر کر لیتے, میں وہی لے کر آ رہا تھا, اللہ کی طرف سے شریعت آ رہی تھی, تم نے خود بخود یہ کام کر لیا. افطال علیکم العہد, کیا تمہیں طویل لگی مدت عہد کی؟ کیا ہو گیا تم صبر نہیں کر سکے, یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ یعنی ڈانٹ کا انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے, کہ یہ تمہارے کام جو ہیں یہ اللہ کے غضب کو بلانے والے ہیں. کالما خلفنا موعدک بملکنا, انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی, معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد چکے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا. آج بھی لوگوں کا یہی عذر ہے. اس جملے میں بعد میں تدبر کیجیے گا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی صورت بنا کر دکھا دی, جس میں سے ایک آواز آتی تھی جو بچھڑے کی طرح لگتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا. موسیٰ کہہ کے کہتے 30 دن میں آ جاؤں گا, 10 دن اوپر لگ گئے شوق اور محبت میں. سامری کو موقع مل گیا, کہا نہیں انہوں نے نہیں اب آنا, وہ ختم ہو گیا, ان کا سلسلہ پورا ہو گیا, اب نہیں آئیں گے, چلو آؤ میں تمہیں خدا دیتا ہوں. اور موسیٰ کے آنے سے پہلے خدا بنا لیا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ کا خدا وہ بھول گیا، اب نہیں وہ آئے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہی بات صحابہ کرام نے بھی کہی تھی کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام تیسرے کے بعد نہ آئے تو لوگوں نے مشہور کر دیا نا کہ موسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور موسیٰ کا رب نہیں اس کو بھیجے گا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اصل میں چھپ گئے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے. تو اس وقت پھر بات ہوئی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو یہاں آپ دیکھیے کہ ذرا 19-20 ادھر سے ادھر وقت ہوتا ہے نا تو کتنے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی آتی ہیں. یقین کریں ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں نا تو لوگ ہم سے خوش ہیں، ہم اپنی جگہ سے ہٹ کے صرف کسی مجبوری میں بھی پھنسے ہوں گے نا دوسری جگہ، تو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے بدگمانی آئے گی کہ یہ کیا بات ہے جی، یہ نہیں آئے، ہمیں نہیں بلایا، یہ کیا ہو گیا. ہماری ساری عزت اور ہمارا سارا مول جو ہے نا ہماری جگہ کے ساتھ ہے. کام جو اللہ نے دیا وہ کرتے رہیں گے، اللہ اور کراتا رہے گا. آج تم روٹھے تو ہم چھوٹے، جاتے ہیں تو شوق سے جائیے، اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا، موسیٰ 30 سے 40 دن تک وہاں لگا کے آگے، قوم نے پیچھے بدگمانیاں پھیلانی شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے موسیٰ، یہ قوموں کی عادت ہوتی ہے، آپ اس کی بات نہ کرو. اور پھر آگے وجہ بتائے گی کہ لوگ کیوں ان باتوں پہ قائم نہیں رہ پاتے، تو اس کا جواب ہے افلا یرون اللہ یرجعو الیہم قولا، کیا وہ دیکھتے نہیں، یعنی آپ انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے تبلیغ کرنے کا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے. آج بھی تو لوگ انہیں سرگرمیوں میں پھر رہے ہیں نا جس سے نہ نفع نہ نقصان. چلو نقصان نہیں ہو رہا تو نفع بھی تو نہیں مل رہا ان بیکار تماشوں سے جس میں اپنی زندگی کے کتنے قیمتی وقت گزار رہے ہیں. جو اپنے دل کے اندر بات اٹھتی ہے نا، اور جب بندے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے نا کہ میرے رب نے میرے لیے ہدایت رکھی ہے، تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا. اب موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے تو بھائی پیچھے قارون کو بھی چھوڑا تھا اور یہ میرے بعد کیا کر چکے. تو ہارون علیہ السلام کی اب بات آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا کچھ پوچھا اور یہ ساری بات ہو گئی، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، ہارون موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو تم ان کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اسے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی طرف چلیں گے، ہم تو اسی کے پیچھے لگیں گے. آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی بات یاد آتی ہے، اللہ سمجھ آتا ہے، تو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کام تو صرف اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائیں. موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون تم نے جب دیکھا تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہے کہ جب آپ اپنے پیچھے کسی کو ذمہ دار ٹھہرا کے جائیں، پھر پوچھیں بھی، رپورٹ لیں کہ بھائی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، تاکہ پھر اس کو بھی پتہ چلے کہ میں نے کسی کو جواب دینا. تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے ہارون، لیکن ذمہ داریوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس سے جواب دہی تو ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام اب ہارون سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ غلط کام کرنے لگ گئے ہیں اور اس طرح سے کام کر رہے ہیں، تو آپ نے روکا کیوں نہیں بھائی ان کو، میں نے تو آپ کو کہا تھا. جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ اب ہارون بولے، ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یا بنا اما، بس اتنا سا لفظ ہے. کیا آپ اپنے بھائی کو نہیں یہ کہہ سکتے؟ آپ اپنے بھائی کو بلائیں تو کہیں یا بنا اما، ماں کے بیٹے، کیسا اچھا لگتا ہے نا. میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. یہاں سے اب بہت پیارا نقطہ دکھتا ہے. دیکھیے گناہ بہت بڑی بات ہے، شرک جیسا گناہ اس قوم سے ہوا، لیکن ہارون علیہ السلام نے جس چیز کو ایوائڈ کیا وہ فتنہ تھا. یہ ہے اصل میں آج کے مسلمان لیڈرز کو سکھانے والی بات، خدا کے لیے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ قوم کو نہ توڑیں. ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رفع الجنگ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے نہیں کرنا، اس پہ قوم میں تفرقے بازی ڈال دی. لفظ دیکھ لیجیے، فرقت بینہ کا لفظ ہے، فرقے بازی ہوتی ہی یہ چھوٹی چھوٹی فقہی باتوں اور منہ شگافیوں سے. بیسکس پہ آ جائیں، باقی چیزیں بعد میں خود بخود سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. اب موسیٰ علیہ السلام اس جواب سے بالکل مطمئن ہو گئے، آپ سامری کی طرف گئے. موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے بھائی، کہ تجھے یہ کیسے جرت ہوئی، تو نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. اب دیکھیے ذرا ہر سامری نے جواز کتنے خوبصورت رکھے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو آپ کی بات سن کے جواب دینے لگا. اس نے جواب دیا, میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی, بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا, اور میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. یہاں رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. روایات میں ہم تفصیل سے سن چکے ہیں کہ کیسے جبرائیل کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا کے انہوں نے بچڑا بنایا تھا, اور اس جبرائیل ہی کی وجہ سے انسانوں کے جسموں میں روح ڈلتی ہے, اسی لیے ان کا لقب بھی روح الامین ہے. تو وہی روح کا اثر تھا کہ وہ سونے کا بچڑا جو تھا تھوڑا بہت زندگی کے اثرات رکھتا تھا. یہ شعبدے بازیاں لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سن کے کہا, اچھا تو جا, اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا. اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے, یہ بہت بڑا اللہ کا ایک انتقام ہے. لامساس کہتے ہیں کہ اس کو اتنی جلن اور تکلیف تھی کہ وہ جلتا تھا ہر وقت, اور جو اس کو ہاتھ لگاتا اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا. اللہ کو غصہ دلا کر کون ٹھنڈا بیٹھے گا؟ آج پوری انسانیت دیکھیے اسی ڈپریشن اور اسی بخار کا شکار ہے کہ جس دنیا کے پیچھے انسان ساری زندگی بھاگتا ہے, اس کو چھو بھی لیتا ہے تو اس کا کوئی مزہ نہیں لے پاتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ, اور تیرے لیے باز برس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا, اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا, ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگوں, تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں, اور ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. یہاں ایک اور ہائی لائٹ کرنے کے قابل نقطہ ہے, وہ کیا کہ جب کبھی شرک دیکھیں تو اس کے اثرات مٹا دیں. آپ اپنی گناہ کی ساری تصویریں, ان کی ساری چیزیں ختم کر دیں, ورنہ کچھ دن کے بعد جوش ٹھنڈا ہوگا, دوبارہ وہ چیزیں آپ کے دل کی دیواروں پہ لگ جائیں گی. گناہ کے غلط چیزوں کے اثرات ختم کر دیں, بالکل جڑ سے اتار دیں تاکہ وہ چیزیں واپس نہ آئیں آپ کی زندگی میں. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں, اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے. اور بات یہ ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے, اس کے آگے تو ایسے لگتا ہے کہ بولا ہی نہیں جاتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, جو کوئی اس سے منہ موڑے گا, کس سے؟ ذکر اور نصیحت سے, وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا, اور ایسے لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. یہاں تو صرف یوم القیامت حملہ کی بات ہے نا, اور یحمل یوم القیامت وزرا اسی صورت میں آگے آیت آنے والی ہے کہ جو اس قرآن سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی اللہ تنگ کر دے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا, اور قیامت کے دن ان کے لیے ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. کون سا دن ہے قیامت کا؟ جس دن سور میں پھونکا جائے گا, اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے, دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہیں, یعنی یہ دنیا جس کو فن کہتے تھے یہ 4 دن کی کھیل لگے گا. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. فرمایا کہ جو ان میں سے بہت سمجھدار ہوگا وہ کہے گا, نہیں تمہاری یہ دنیا بس ایک دن کی زندگی تھی. یومن لبستم الا یومن, اسے ایک دن کو بنانے سجانے کے لیے ہم زندگی ضائع کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے, یعنی قیامت اتنی بڑی چیز ہے تو یہ پہاڑوں پہ بھی اس کا کچھ اثر ہوگا. کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا, اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. جیسے چادر بچتی ہے نا تو اس میں کوئی جھول نہیں ہم رہنے دیتے, اس طرح یہ زمین میدے کی روٹی کی طرح چٹیل سیدھی بنا دی جائے گی. اس روز لوگ ایک پکارنے والے کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے, کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا, اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ایک سر سراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. کیسا تصور آتا ہے, پن ڈراپ سائلنٹ. اس روز شفاعت کام نہ آئے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو سننا بھی پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے, اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں. لوگوں کے سر اس دن حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے. سوچی ایک بادشاہ اور بادشاہوں سے بھی بڑا بادشاہ تصور میں لائیں کیسے آ رہے اور لوگ جھکے پڑے ہیں. نہ مراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوگا اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. آپ دیکھیں کہ پولیس ہی پیچھے آ جائے نا تو سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو تو ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. اس سے کیا کیفیت ہوگی جب اللہ کی عدالت سجے گی اور ساری زندگی کے گناہ یاد آ رہے ہوں گے. اور یہ باتیں اللہ نے پہلے سے لکھنی تھی, کوئی پڑھے تو اور بات ہے نہ پڑھے تو اور بات ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور اے نبی اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے ڈراوے کی باتیں ہیں, شاید کہ لوگ کجروی سے بچیں یا پھر ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. مانتے ہیں کہ یہ قرآن ہوش دلاتا ہے, ٹیڑھا پن ختم ہوتا ہے اس سے؟ بالکل ہوتا ہے. پس بلند و بالا تر ہے وہ بادشاہ حقیقی اللہ. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے, اور دعا کرو رب زدنی علما, کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما. وَلَقَدْ أَهْدَيْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ, ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. بہت خوبصورت پوائنٹ ہے یہ قرآن کا جس میں ارادوں کی پختگی پہ درس دیا جا سکتا ہے. عزم, کمٹمنٹ, کوئی کام کیا تو زندگی و موت تو کر کے رہیں گے. اور اللہ نے آدم کے تناظر میں اس کو یہاں پیش کیا. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ تم بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تم کو ستاتی ہے, لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا. آج بھی پھسلایا ہوا. کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کے پلان کے خلاف آدم کو کیا سبز باغ دکھا رہا ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور آہ راست سے بھٹک گیا. اس آدم کی جگہ اپنا نام لکھیے. دیکھیے شیطان کی بات ماننے کا اثر, جسم کھل گیا. اس نے تو پھل چکھایا تھا, زبان جلنی چاہیے تھی, کانٹے آ جاتے, چھالے پڑ جاتے, ستر کیوں کھلا؟ یہ اللہ کی نافرمانیوں کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بے حیا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہے. ایمان آئے گا نا حیا بھی آئے گی, ایمان رخصت ہوگا تو حیا بھی رخصت ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو دیکھیں کتنا ایمان ہے اور کتنی حیا ہے, کیسے خلاف شریعت ماحول میں اور کیسے خلاف شریعت حال حلیے میں اپنے آپ کو رکھ سکتی ہوں. پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا. یہ بھی جملہ ہائی لائٹ کر لیں, اللہ سیکنڈ چانس ضرور دیتا ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وحدا, اللہ پھر اٹھا لیتا. دعا کیجیے اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں چھوڑ ہی نہ دے بلکہ پھر چنے, اور اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت بخشی, اور فرمایا تم دونوں کون, انسان اور شیطان, یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدبختی کا شکار ہوگا, لیکن اس کے برعکس فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا, جو میرے اس ذکر یعنی اس قرآن سے میری اس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. سوچیے ہمیں کوئی کہہ دے کہ اگلے 10 سال کے بعد آپ کی آنکھیں چلی جائیں گی, 5 سال بعد آپ نابینا ہو جائیں گے, کیسا لگے گا؟ قال رب لما خشرتنی اعمى, وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں میں آنکھوں والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اس کو آپ بھی ہائی لائٹ کیجیے گا, کذالک تتکا آیاتنا فنسیتھا, اسی طرح ہی تھی تیرے پاس میری آیتیں مگر تو نے ان کو بھلا دیا. جا آج اسی طرح تو بھی بھلایا جا رہا ہے, جہنم میں ڈال کے تجھے بھول جائیں گے, جلتا ہے تو جل, جیسے چکن اوون میں ڈال کے آپ بھول جائیں اور جب نکالے تو کالا گھٹور ہو چکا ہو. آج انسانیت کا جو ڈپریشن ہے نا, اس میں اس آیت کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھنا. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کریں گے, آیت نمبر 124 سے 126 تک آپ نے خود اپنے قلم سے کوئی اچھا سا لے لیجئے اپنے نوٹس میں یہ آیت اور اس کا ترجمہ کم سے کم 3 بار لکھنا ہے. بہت ہی اچھا ہے کہ آپ اگر ایک چھوٹا سا ہینڈ آؤٹ بنا کے اپنے گھر میں لگا لیں, اپنے بیڈ روم میں, جہاں بھی آپ کر سکیں, کہ قرآن سے دوری زندگی میں کس طرح ڈپریشن لاتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ دنیا ہی نہیں خراب ہوتی, آخرت کا عذاب باقی ہے. اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والے کو دنیا میں بتلا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. اور ہم سب کو پھر کہا فلم یہدی لہم, کیا پھر ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے اور ان کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں, کبھی سیر کے نام پہ کبھی دیکھنے جاتے ہیں کہ فلاں تہذیب دیکھیں فلاں دیکھیں, اور اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جاتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا. پس اے نبی, جو یہ باتیں لوگ آپ پر بنا رہے ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. کیا پتہ چلا کہ جب دین کی وجہ سے باتیں سننی پڑے تو جائے نماز بچھا لیں, تسبیح کریں, نماز پڑھیں, سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی. 5 نمازوں کا اشارہ اس میں, اور اس میں اب اشارے تھے کہ نماز فرض ہونے والی ہے. شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے جو بہت کم لوگ اس موضوع کو سمجھتے ہیں. عموماً ہم کیا سوچ کے نماز پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو, ایسے ہی ہے نا. یہ آیت کیا بتا رہی ہے, اور اس کا میں نے ترجمہ غلط کرتے دیکھا لوگوں کو. آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, ترجمہ بھی اس کا جا کے دوبارہ دیکھیے گا. لعلک ترضی, عام اسٹریچ میں دیکھے تو معنی کیا ہوتا ہے کہ رات کی اور دن کی گھڑیوں میں نماز پڑھو تاکہ تم راضی کر دو, اللہ کو راضی کرو. یہ نہیں ہے لعلک ترضی, تو راضی ہو جا. یہ بات ہے کہ نماز کے بعد تم خود راضی ہوتے ہو. نماز جو خوشی آپ کو دیتی ہے وہ ایک نئی خوشی ہوتی ہے, بالکل ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا. اور پوچھیے ان کو جن کو 5 وقت کی نمازیں وقت پہ پڑھنے کی عادت ہے. لوگ رو رہے ہوتے ہیں, ہائے اتنی جلدی اتنی دیر سے نماز, اور وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے جانا ہے. لوگ شاپنگ اور پکنک کے لیے اینی ٹائم اٹھنے کو تیار ہیں اور وہ نماز کے لیے اٹھ کے مسجدوں میں جانے کو تیار ہیں. اور اس کے راستے کی ایک رکاوٹ ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجیے اگلی آیت میں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے, اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. کرو کیا, وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. یہ ہے اصل نقطہ, خود نہیں نیکی کریں گے تو بچے بھی نہیں کریں گے. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں. یعنی سارا دن رزق کی تلاش میں مت مارے پھرو کہ نمازیں چلی جائیں, اور بچوں کو صرف کھلا کھلا کے موٹا کر دو. ہم رزق تم کو دیتے ہیں. ولا عاقبت للتقوی, اور انجام کی بھلائی تو تقوی ہی کے لیے ہے. بڑا خوبصورت پیکج ہے, ایسے لگتا ہے اللہ مردوں کو بتا رہا ہے اتنا کام کرو جس میں تمہاری نمازیں اور بچے متاثر نہ ہو. رزق تو وہی ہے جو نصیب کا ہے. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لایا, اور کیا ان کے پاس صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا. یعنی کون سی نشانی چاہیے, ہر وقت تو قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں, اب ان کو کون سا معجزہ چاہیے. اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب میں مبتلا کر دیتے اور ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. یعنی اگر رسول نہ آتا تو کہنا تھا تو نے کوئی بھیجا ہی نہیں بندہ جو ہمیں بتاتا ہدایت کی باتیں. اب آ گیا تو اب دیکھ لیجئے کہ رسول کے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں. کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. آخری بات کہہ دو, قل کل متربص فتربصوا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہر ایک انجام کے انتظار میں ہے, بس اب تم بھی منتظر رہو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى, کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت پائے ہوئے ہیں. یہ تھی سورۃ طٰہٰ. سورۃ طٰہٰ کے بارے میں ایک روایت ہے جس کی سند میں کوئی اتنا شور نہیں, اور ایسی روایات عموماً بنی اسرائیلی ہوتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ اور یاسین کہی تھیں تو فرشتوں کے سامنے جب ان کو پیش کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ وہ زبانیں کتنی خوش قسمت ہوں گی جو ان سورتوں کو پڑھیں گی, اور وہ دل کتنے خوش قسمت ہوں گے جو ان کو محفوظ کریں گے. تو وہ خوش قسمت آج امت مسلم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس قرآن کی قدر کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين.